نحمده ونصلي على رسوله الكريم. شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وعظ شعاع آفتاب رحمت اپنے والد ماجد حضرت صوفی شاہ ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. ارشاد فرمایا، جو موت کو اکثر یاد رکھتے ہیں اور زندگی ہی میں موت کی تیاری کرتے ہیں، یہی عقل مند لوگ ہیں، باقی سب بے وقوف ہیں. پردیس کی زندگی کو مزیدار بنا لینا مگر جو ہمیشہ کا پردیس کی زندگی کو مزیدار بنا لینا مگر جو ہمیشہ کا وطن ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس زندگی کو خراب کر لینا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. پردیس میں اچھی زندگی گزار لینا اور پیٹ پال لینا کمال نہیں ہے. جانور بھی پیٹ پال لیتا ہے. اگر کوئی کہے کہ ہم بہت شاطر ہیں روزی کمانے میں اور پیٹ پالنے میں بڑے ماہر اور ہوشیار ہیں، تو جانور بھی تو پیٹ پال لیتا ہے، پھر آپ کا کیا کمال ہوا؟ ہاتھی آپ سے زیادہ کھا لیتا ہے. الہ آباد کے چائل گاؤں کے رہنے والے مولانا لائق احمد چائلی میرے گاؤں پرتاپ گڑھ گئے تو وہاں میرے چاچا اور خاندان کے دیگر لوگ موجود تھے. میں نے مولانا لائق سے کہا کہ میں تو یہاں بیان کرتا ہی ہوں، لیکن خاندان والے میری بات محبت اور غور سے نہیں سنتے. گھر کی مرغی ساگ برابر سمجھتے ہیں. آپ باہر کے ہیں اس لیے آج آپ کا بیان کراتا ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خاندان والوں سے زیادہ دوسرے لوگوں کی بات اثر کر جاتی ہے. اپنے گھر کی ملا کی بات کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں. باہر کے کسی مولانا کو لے آؤ تو اس کو بڑا مولانا کہتے ہیں، بڑا اہم سمجھتے ہیں. اور اپنے گھر کا کتنا ہی بڑا آدمی ہو تو کہتے ہیں کہ ارے یہ تو وہی ہے جو بچپن میں لنگوٹ پہن کر کھیلتا تھا. نانا دادا کہتے ہیں کہ یہ تو میرے باپ دادا کی پرانی رسمیں توڑ رہا ہے، کہتا ہے کہ سنت پر عمل کرو. ابھی کل تو میرے سامنے بغیر کپڑا پہنے پھرتا تھا اور آج ہمیں نصیحت کرنے آیا ہے. تو میں نے مولانا نائک صاحب سے کہا کہ آج آپ بیان کر دیجئے. سننے والوں میں میرے خاندان کے لوگ بھی تھے اور ان کو یہ ناز تھا کہ ہم لوگ کمانے میں بڑے ماہر ہیں. مولانا لائق احمد صاحب بہت ظریف و طبع تھے اور بہت خوش طبع تقریر کرتے تھے، لوگوں کو ہنساتے بھی تھے. انہوں نے ایک مثال بیان کی کہ آج کے زمانے میں عقل مند اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اچھا کما لے، اچھا پہن لے. حالانکہ پیٹ پالنا کون سا کمال ہے؟ دیکھو ایک چوہا بھی بڑی اچھی طرح سے پیٹ پال لیتا ہے اور مال اڑانے میں بہت ماہر ہوتا ہے. میرا گاؤں شہر سے 18 میل دور بالکل چھوٹا سا اٹیح نامی گاؤں ہے. اٹھیا نامی گاؤں ہے. میں اتنا دیہاتی تھا کہ میری بولی پر میرے ساتھ کے شہر والے لڑکے ہنستے تھے، لیکن اختر کو یہ خبر نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے قلم سے کبھی کتابیں لکھوائے گا اور جس کے اشعار سن کر لکھنؤ والے بھی مزے لیں گے. میں سمجھتا تھا مجھے ان کی طلب ہے اصغر، کیا خبر تھی وہی لے لیں گے سراپا مجھ کو. ایک دیہاتی ہوش کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کیسا قلم عطا فرمایا اور کیسی زبان عطا فرما دی کہ لکھنؤ اور دہلی کے اہل زبان بھی عش عش کرتے ہیں. اگر مجھ سے اللہ کے راستے کا حق ادا نہیں ہوا، لیکن میرے بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ایک دیہاتی کو زبان اور قلم عطا فرمایا اور سارے عالم میں عزت عطا فرمائی. اللہ پاک قبول فرمائے اور دل میں بڑائی آنے سے بچایا. اس لیے نفس کو مٹانے کی کوشش میں لگا رہنا چاہیے. جو کوشش میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما ہی دیتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ آج کے زمانے میں عقل مند اس کو کہا جاتا ہے جو اچھا کھا لے، اچھا کما لے اور اچھا پہن لے. تو مولانا لائق صاحب نے میرے گاؤں میں فرمایا کہ پیٹ پالنا ہی کوئی کمال ہوتا تو ایک چوہا اس میں بہت ماہر تھا. پھر یہ واقعہ سنایا کہ ایک کالج کے ہاسٹل میں دو دوست ساتھ رہتے تھے. ایک دوست اپنے گھر سے خالص شہد لایا تھا کہ اس کو کھایا کروں گا. کچھ دن کے بعد دیکھا کہ شہد کی بوتل آدھی رہ گئی تو وہ اپنے دوست سے لڑنے لگا کہ تم نے میرا شہد کھایا ہے. اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے تو بالکل نہیں کھایا۔ ایک دن شہد والے نے دیکھا ایک چوہا آیا اور اس نے اپنی دم بوتل کے سوراخ میں ڈالی، پھر دم نکال کر چوس لی۔ یہ دیکھ کر اس شہد والے نے اپنے دوست سے معافی مانگی کہ میں نے تم سے بدگمانی کی، حالانکہ میرا شہد تو چوہا کھا رہا تھا۔ تو جو کام چوہا کر سکتا ہے اگر انسان بھی اس پر ناز کرے تو کون سا کمال ہے؟ ارے انسان تو وہ کام کرے تو جانور نہیں کر سکتے جو کافر نہیں کر سکتے، اور وہ کام ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے مالک کو راضی کرنا۔ اگر کسی غلام کو بادشاہت کا تاج مل جائے، تخت شاہی حاصل ہو جائے، اسے 21 توپوں کی سلامی اور گارڈ آف آنر ملے اور اس کے لیے روڈ خالی کرائے جائیں، لیکن اگر اس کا مالک ناراض ہے تو جب اس کا جنازہ قبر میں اترے گا پھر معلوم ہوگا کہ اس کی کیا قیمت ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ اسی کو فرمایا کرتے تھے، ہم ایسے رہے یہاں کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے اللہ والے لوگ، ان کو یہ سمجھ اور یہ مقام حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت سے ملا تھا۔ ان کی شاعری میں یہ جمال وہی تھا نا بھون سے آیا ہے۔ تو جو غلام اپنی غلامی کی قیمت خود لگائے وہ بہت نادان ہے۔ جیسے ایک غلام شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے، واہ واہ میں کتنا حسین ہوں، میرے چہرے پر کیسی اچھی کریم لگی ہوئی ہے، آنکھوں میں کاجل لگا ہوا ہے، کیا شاندار بال ہیں، داڑھی منڈی ہوئی ہے، لوگ مجھے کس قدر ماڈرن سمجھ رہے ہوں گے، جس طرف سے میں گزرتا ہوں لوگ میری تعریف کرتے ہوں گے۔ لیکن اس غلام پر یہ بھی فرض ہے کہ ایک نظر اپنے مالک کو بھی دیکھے کہ جس کے پاس جانا ہے کہ اس کی نظر میں تم کیسے ہو۔ میرے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خبر کو اللہ پاک نور سے بھر دے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے خلفاء میں سے تھے، جب میں نے ان سے بیعت کی تو ان کی عمر 70 سال اور میری عمر 18 سال تھی۔ اختر کی جوانی اس 70 سال کے بوڑھے پر قربان ہوئی ہے، مگر آج اس کی برکت دیکھ رہا ہوں کہ اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے کا انعام اختر دیکھ رہا ہے۔ اللہ والوں سے کیا ملتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اللہ والوں سے درد بھرا تڑپتا ہوا دل ملتا ہے، آہ نالے ملتے ہیں، اشک بار آنکھیں ملتی ہیں، اس کے مقابلے میں لائے کوئی قیمت ہمیں دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک مرتبہ اللہ کہنا اور ساری امت کا ایک مرتبہ اللہ کہنا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ عبادت کی مقدار اور چیز ہے، مگر درد بھرے دل سے ایک مرتبہ اللہ کہنا اور چیز ہے۔ درد بھرے دل سے اللہ کہنا خدا کا یہاں مقبول ہوتا ہے۔ تو میرے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک لڑکی کو خوب سجایا گیا، محلے کی عورتوں نے اس کو مبارکباد پیش کی کہ آج تم بڑی اچھی لگ رہی ہو، تمہارے زیور کی فٹنگ، لباس کی فٹنگ، آنکھوں میں کاجل، سر سے پیر تک ہر چیز، بس کیا کہیں، حسن کا پیکر، حسن کا مجسمہ لگ رہی ہو۔ وہ لڑکی رونے لگی، سہیلیوں نے پوچھا کہ بہن کیوں روتی ہو، تمہاری تو تعریف کی گئی ہے، مبارکباد پیش کی گئی ہے، تم کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جب کوئی کہتا ہے واہ واہ ماشاء اللہ کیا عمدہ شعر ہے، تو شاعر کہتا ہے آداب عرض، اور تم کیسی لڑکی ہو کہ تم نے شکریہ ہی ادا نہیں کیا۔ اس پر اس لڑکی نے کہا کہ اے میری بہنوں، میرے اچھے لگنے کے نمبر تم سے نہیں ملنا ہے، تمہاری تعریف سے میرا دل خوش نہیں ہوگا، جب میں بیاہ کے شوہر کے پاس جاؤں گی اور میرا شوہر مجھ کو دیکھ کر پاس کر دے تب میں خوش ہوں گی۔ ایک عورت نے جھلنی بنوائی، جھلنی ناک میں پہنی جاتی ہے جو جھولتی رہتی ہے، اس کا نام دیہاتی زبان میں جھلنی ہے۔ تو اس نے کہا جھلنی تو گڑیاؤں پیا اپنے منا سے، پیا منا بھاولا کے نا ہے، یعنی جھلنی تو میں نے اپنی طبیعت سے بنوائی ہے لیکن معلوم نہیں کہ میرے شوہر کو پسند آئے گی کہ نہیں۔ بعض اوقات خوبصورت عورتیں شوہر کی نظر میں نہیں جچیں اور شوہر ادھر ادھر مارے پھرتے رہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بہت حسین و جمیل عورت کا شوہر اس کو چھوڑ کر ایک کالی کروٹی عورت کے پاس جایا کرتا تھا۔ اس عورت نے خادمہ کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ میرے پاس کیا کمی ہے جو مجھے چھوڑ کر وہاں جایا کرتا ہے، حالانکہ اس کی شکل تو بہت ہی خراب ہے۔ تو خادمہ نے رات کو دیکھا کہ جب اس کا شوہر اس عورت کے پاس گیا تو اس نے گن کر 7 جوتے اس کی کھوپڑی پر لگائے۔ اور اس کے شوہر نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ خادمہ نے آ کر بتا دیا، اس نے کہا بس ہمیں نقطہ مل گیا۔ جب اس کا شوہر آیا تو بیوی نے بھی اس کی کھوپڑی پر سات جوتے لگائے۔ اس پر شوہر نے کہا کہ بس یہی تو کمی تھی، تمہارے پاس ناز و نخرے نہیں تھے، تمہارے پاس نیاز مندی زیادہ تھی، اور میرا مزاج چاہتا تھا کہ کوئی مجھے کچھ ناز دکھائے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی اپنی ٹوپی اتار کر بیوی کے پاس پہنچیں اور درخواست پیش کر دیں کہ حضرت نے ہنسانے کے لیے ایک لطیفہ سنایا ہے یہ لطیفے کی باتیں ہیں، یہ تعلیم نہیں، بس ایک لطیفہ سنایا کہ بعض ایسے بیوقوف لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو دوستو، اس لڑکی نے جواب دیا کہ جب میرا شوہر مجھے دیکھ کر پسند کر لے گا تب میں سمجھوں گی کہ میں کامیاب ہو گئی۔ اس لیے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی ہے، اللہ والے ساری دنیا ان کی جوتیاں اٹھائے، ساری دنیا کے بادشاہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں، ساری دنیا کے علماء ان کو اپنی آنکھوں پر بٹھائیں، لیکن اگر ان کو اللہ کے مقبول بندوں کی صحبت نصیب ہے اور اللہ نے ان بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے ان کے عقل میں سلامتی دی ہے، تو وہ اور روتے ہیں کہ یا اللہ، ساری دنیا میری گدا ہے، میرے دروازے پر آتی ہے، لیکن نہ جانے قیامت کے دن آپ کی نظر میں میرا کیا حال ہوگا۔ اب میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ایک جملہ نقل کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میری 1500 تصانیف ہیں، بڑے بڑے علماء مجھ سے بیعت ہیں، لیکن ایک غم ہر وقت کھائے جاتا ہے، ایک غم ہے جو میری بندگی کا زاویہ قائمہ 90 ڈگری اللہ تعالیٰ کی طرف قائم رکھتا ہے۔ مجال نہیں ہے کہ مجھ میں بڑائی آ جائے، وہ غم کیا ہے؟ ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ نہ جانے اشرف علی کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ یہ ہیں مجدد اور حکیم الامت، یہ ہیں اللہ والے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ کوئی بنگلہ مل گیا، کچھ بینک بیلنس جمع ہو گیا، پھر تو کچھ مت پوچھئے۔ علم کی دولت ہو، عمل کی ہو، مال کی ہو، اولاد کی ہو یا مکانوں کی ہو، دوستوں نشہ نہیں آنا چاہیے۔ مجدد الملت فرماتے ہیں کہ جس عالم میں اور جس عبادت کرنے والے میں، جس سالک میں توازو اور فنائیت نہیں آئی، اس کو دین کا جسم ملا مگر روح نہیں ملی۔ یہ ملفوظ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ابھی حال ہی میں 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ مولانا فقیر محمد صاحب دام درکاتوں کراچی تشریف لائے تھے، جو پشاور میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ میں نے ان کے خلیفہ نواب قیصر صاحب کے گھر پر، جہاں ان کا قیام تھا، ان کی خدمت میں حاضر تھا، تو میرے سامنے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ پڑھا گیا کہ عالم، عابد، سالک، یہ کوئی مسلمان کتنی ہی خیرات کرتا ہے، کتنی ہی نفلیں پڑھتا ہے، کتنی ہی عبادت کرتا ہے، ہر وقت تسبیح پڑھتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر تواضع، فنائیت اور اپنے کو مٹانا نہیں آیا، اگر وہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، تو اس شخص کو دین کی روح اور حقیقت حاصل نہیں ہے۔ بندہ تو بنا ہی نہیں، صوفی بن گیا، اصل تو بندہ بننا ہے، بندگی اصل ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے، میں اپنے کو کافروں سے بھی زیادہ حقیر سمجھتا ہوں، لہذا اپنے کو سب سے حقیر سمجھو۔ اللہ والے سور اور کتے کو بھی اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تب تو ماشاء اللہ کیا کہنا ہے، لیکن اگر خاتمہ اچھا نہ ہوا تو سور اور کتے ہم سے اچھے ہیں، کہ قیامت کے دن ان کا حساب نہیں اور ہمارا حساب ہے۔ اس لیے اللہ والے اپنے کو جانوروں سے بھی کمتر سمجھتے ہیں، اور اپنے ایمان پر، عبادت کی توفیق پر شکر ادا کرتے ہوئے ڈرتے بھی رہتے ہیں، اور اپنے کو حقیر بھی سمجھتے ہیں۔ جس میں بڑائی آ گئی، سمجھ لو وہ مقبول نہیں ہو سکتا۔ یہ مردودیت کا عجیب نسخہ ہے۔ شیطان اسی بڑائی کے مرض سے مردود ہوا تھا۔ یہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہونے کا مجرب نسخہ ہے۔ جیسے کوئی سنکھیا کھا کے مرنے لگے تو سب کو کہہ دے کہ بھائی، جس کو مرنا ہو تو سنکھیا کھا لے۔ تو چونکہ شیطان کمبخت بھی تکبر ہی سے مردود ہوا تھا، لہذا اس نے بھی اعلان کر دیا، اپنے چیلوں اور شاگردوں کو بتا دیا کہ جس صوفی کو، جس عالم کو، جس عابد کو مردود کرنا ہو، اس کے دل میں تکبر بھر دو، پمپنگ کر دو، اتنا تکبر بھر دو کہ ساری دنیا کو حقیر اور اپنے کو بڑا سمجھنے لگے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما من رجل یموت حین یموت وفی قلبه مثقال حبۃ من خردل من کبر تحل له الجنۃ ان یریح ریحها ولا یراها. کہ جس کے دل میں, ایک روایت میں یریح بھی آتا ہے, اس میں یریح لکھو, جس کے دل میں رائی کے برابر بھی بڑائی آ گئی, اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. اسی لیے اس نفس کو مٹانے کے لیے لوگ بزرگان دین کی خدمت میں جاتے ہیں, اللہ والوں ہی سے یہ نفس مٹتا ہے. اسی مجلس میں یہ ملفوظ بھی پڑھا گیا کہ حضرت مولانا گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ اپنے شیخ حاجی نواد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ کے مہمان ہوئے. حضرت نے مولانا کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا. اتنے میں حضرت کے پیر بھائی مولانا شیخ محمد تھانوی رحمتہ اللہ علیہ آ گئے. یہ تین پیر بھائی ایک ہی خانقاہ میں رہتے تھے. حافظ زامن شہید رحمتہ اللہ علیہ, مولانا شیخ محمد تھانوی رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ تینوں ایک ہی پیر کے خلیفہ تھے اور ایک ہی خانقاہ میں رہتے تھے. اسی لیے مثل مشہور ہے کہ ایک کمبل میں 10 فقیر رہ سکتے ہیں مگر ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے. آج کل ایسی خانقاہ کہاں ہے جہاں 3 پیر ہوں, ورنہ وہ مکے بازی چلے گی کہ محمد علی باکسر بھی ہار جائے گا. ایک کہے گا تم ہم سے مرید ہو جاؤ, دوسرا کہے گا تم ہم سے مرید ہو جاؤ, مگر یہ تینوں اللہ والے تھے. جب کوئی خانقاہ کے دروازے میں داخل ہوتا تو حافظ زامن شہید ذرا پر مزاح طبیعت کے تھے, وہ باہر بیٹھے حقہ پیتے تھے. حافظ زامن رحمتہ اللہ علیہ اکابر اولیاء اللہ میں سے تھے جن کی بزرگی کو علماء دیوبند نے تسلیم کیا ہے. وہ حقہ پیتے تھے تو پانی سے منہ صاف کر کے الائچی وغیرہ کھا کر منہ کی بدبو نکال دیتے تھے. اب جب خانقاہ میں کوئی شخص آتا تو سب سے پہلی ملاقات اس کی حضرت حافظ زامن شہید سے ہوتی. وہ پوچھتے کہ کیسے آنا ہوا, کس ارادے سے آئے, تو اگر وہ کہتا کہ میرا ارادہ مرید ہونے کا تھا تو فرماتے وہ حاجی امداد اللہ صاحب بیٹھے ہیں, ان سے مرید ہو جا. مرید ہونے پر ایک قصہ یاد آیا. خانقاہ تھانہ بھون میں ایک دیہاتی آیا. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے بڑے بھائی اکبر علی صاحب خانقاہ کے دروازے پر کھڑے تھے. اس نے کہا مولوی اشرف علی کدھر ہے؟ مولوی اشرف علی کدھر ہے؟ مولوی کہا اور سین سے کہا, جی یہ ہیں سادہ دیہاتی لوگ, یہ بھی غنیمت سمجھو. میرے گاؤں میں تو ایک صاحب مولویوں کہتے تھے, اس لیے ابھی تو شکر ادا کرو کہ مولوی ہی کہہ رہے ہیں. کہتے تھے سارا مولویوا تقریر تو بہت اچھی کرت ہے پر ہم کو کنواں سے کھیت مس پانی نہیں دیس. یعنی تقریر تو بہت اچھی کرتا ہے مگر ہمیں کھیت کے لیے پانی نہیں دیتا ہے. تو اس نے پوچھا کہ مولوی اشرف علی کہاں ہے, کدھر ہے؟ پوچھا بھائی کیا کام ہے؟ بڑے بھائی تھے آخر. اس نے کہا کہ میرا مرید ہونے کو جی چاہے ہے. اکبر علی صاحب نے فرمایا کہ وہ ایسے مرید نہیں کرتے. کہنے لگا واہ کیسے مرید نہیں کرے, میں بھی دیکھوں ذرا. کہا اچھا دیکھ وہ بیٹا ہے مولوی اشرف علی, جا چلا جا. اب بڑے بھائی اکبر علی دل میں کہہ رہے ہیں کہ اب تماشا بنے گا, دیکھتا ہوں کہ اتنی جلدی کیسے مرید ہوتا ہے. کیونکہ حضرت کی ڈانٹ ڈپٹ اور سوال جواب مشہور تھے. حضرت آسانی سے کسی کو مرید نہیں کرتے تھے, فرماتے تھے کہ اس سے طریق کی عظمت رہتی ہے, جلدی مرید کر لو تو مرید سمجھتے ہیں کہ پیر بھوکا تھا, منتظر تھا, جال لگائے بیٹھا تھا, اس لیے یہ حضرات مرید کرنے میں دیر کرتے تھے تاکہ اللہ کے راستے کی عظمت پیدا ہو. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے دیکھا تو پوچھا بھائی کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا اجی مولوی صاحب میرا خیال تھا مرید ہونے کو. حضرت نے پوچھا کہ تھا یا ہے؟ اس نے کہا کہ ہے. حضرت نے کہا کہ پہلے تھا کیوں کہا, اب چپ کھڑا ہے. کوئی جواب نہیں بنا تو حضرت نے فرمایا نکل یہاں سے, عقل درست کر کے پھر آنا. اب جب وہ باہر گیا تو بھائی اکبر علی صاحب کھڑے تھے. وہ جانتے تھے کسی نہ کسی سوال جواب میں پھنسے گا, لہذا پوچھا کہ بھائی مرید ہو گئے؟ اس نے کہا کہ مرید کیا ہوتا, تھا اور ہے میں پکڑا گیا. یہ حضرت کے اصول تھے. کسی نے کہا کہ میں دیہاتی آدمی ہوں, میری عقل میں کمی ہے, ہم لوگوں کے لیے ذرا نرمی کا معاملہ کیجئے. حضرت نے فرمایا کہ جب تم لوگ عدالت میں جج کے سامنے جاتے ہو تو ساری عقل درست ہو جاتی ہے، تمہارا پاگل پن برداشت کرنے کے لیے مولوی ہی رہ گئے ہیں۔ دیہاتی بھی جب کچہری جاتے ہیں تو وکیل سے پوچھتے ہیں کہ جج کو کیسے سلام کریں، عدالت میں کس طرح داخل ہوں، جج صاحب سے کیسے ملیں۔ تو میں تھانہ خانقاہ بھون کا حال سنا رہا تھا۔ خانقاہ تھانہ بھون کسی زمانے میں دکان معرفت کے نام سے مشہور تھی، اس میں تین پیر ایک ساتھ رہتے تھے۔ اگر کوئی شخص آتا تو حافظ زامن شہید دروازے پر ہی بیٹھا کرتے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ سامنے مولانا شیخ محمد تھانوی بیٹھے ہیں، وہ عالم ہے، مسئلہ ان سے پوچھ لے، اور اگر مرید ہونا ہے تو حاجی صاحب سے مرید ہو جا، اور اگر حقہ پینا ہے تو یاروں کے پاس بیٹھ جا۔ حالانکہ حافظ زامن خود صاحب نسبت شیخ تھے، اللہ کے ولی تھے، بیعت کرنے کا اختیار ان کو بھی تھا، لیکن دیکھیے ان کی بے نفسی کیسی تھی۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت سے نواز دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے حضرت دام رکات ہم جو بھی تشریف لائے تھے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور کیا ہی محبت کی تعبیرات حضرت والا دام البرکات ہم کا خاصہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایسی تفسیر عاشقانہ کبھی زندگی ہم نے سنی نہیں۔ یہ ترجمہ فرمایا کہ اے ہم سے تعلق رکھنے والوں، آمنو ایمان لانے والے، تو وہ ایک تعلق پیدا ہو گیا، یا اللہ ولی الذین آمن، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لے آئے میں ان کا ولی ہوں، اللہ ولی الذین آمن۔ تو یہ ترجمہ عاشقانہ فرمایا کہ اے ہم سے تعلق رکھنے والوں، ہم کو خوب یاد کیا کرنا، ہم کو خوب یاد کیا کرنا، کثرت سے یاد کرنا، تو بھولنا نہیں ہم کو، تیری یاد ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے۔ یہ واقعہ الست جو ہوا تھا ہماری پیدائش سے بہت پہلے، اللہ تعالی نے تمام ارواح کو جمع فرمایا، وہ چیونٹیوں کی ننی ننی چیونٹیوں کی شکل میں، اور وہاں پر اللہ تعالی نے اپنے دیدار سے ہر روح کو مشرف فرمایا، یعنی ہماری روح نے اللہ تعالی کی تجلیات کا مشاہدہ کیا۔ ہم یوں ہی نہیں بھیج دیے گئے دنیا میں، فرماتے ہیں کہ دل ازل سے تھا، کوئی آج کا شیدائی ہے، تھی ایک چوٹ پرانی جو ابھر آئی، یہ چوٹ تو پہلے ہی اللہ نے لگا دی تھی کہ دیکھو میں ہی تمہارا رب ہوں، دنیا میں جا کر میری ہی ماننی ہوگی، میری ہی بات ماننا، میرے ہی حکموں پہ چلنا، اور شریعت کا بار جب اللہ تعالی نے پیش کیا تمام مخلوق پر، زمین و آسمان کائنات پر، تو تمام کی تمام چیزوں نے بوجہ اللہ کی عظمت کے معذرت کر لی کہ ہم آپ کی شریعت کا بار نہیں اٹھا سکتے، لیکن یہ انسان کے خمیر میں اللہ تعالی نے ایک عجیب دولت رکھی، عجیب۔ ہاں فرماتے ہیں خواجہ صاحب، فرماتے ہیں کہیں کونوں مقام ہے جو نہ رکھی جا سکی اے دل، کہیں کونوں مقام ہے جو نہ رکھی جا سکی اے دل، غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل کی۔ میری مٹی میں اللہ تعالی نے اپنی محبت کا ایک چنگاری دے دی ہے مجھے، اب اس کو ذکر اللہ سے اور کثرت ذکر اللہ سے اور گناہوں سے بچ کر اور شریعت کے احکامات پر چلنے میں، اپنے نفس پر جبر کرنے میں، وہ اس کو بڑھاتے رہنا ہے حتیٰ کہ یہ چنگاری آگ میں تبدیل ہو جائے، عشق کی آگ میں، ہے نا۔ تو اس وقت ہی اللہ تعالی نے ہم کو یہ چوٹ لگا دی تھی اور بتا دیا تھا کہ دیکھو ہم تمہارے رب ہیں۔ تو یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت کا وہ مادہ عطا فرمایا. جو بھی ہم آواز میں سن رہے تھے کہ خالی پیٹ ہی پالنا ہو تو جانور ہم سے زیادہ اچھا پیٹ پال لیتا ہے, کھا لیتا ہے, پی لیتا ہے, شیر بھی اپنا شکار کر لیتا ہے, گیدڑ, لومڑی, کون سا جانور ایسا ہے کہ جو اپنا پیٹ نہیں بھر لیتا, چاہے وہ کسی کا مملوک ہو چاہے غیر مملوک ہو, پیٹ تو بھر لیتا ہے اپنا, اللہ اس کا پیٹ بھر دیتا ہے. تو یہ کیا کمال ہوا. ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اگر کھانا پینا اور رہنا سہنا ہی اس دنیا کے اندر کامیابی کی دلیل ہوتی تو ہم میں سب سے زیادہ کامیاب تو پھر ہاتھی ہوا, کیونکہ اس کا کھانا تو اس قدر زیادہ ہے کہ اس پہ قصہ بھی یاد آ گیا کہ کسی بادشاہ نے میراثی جو ناچنے گانے والے ہوتے ہیں تو اکثر بے روزگار رہتے ہیں, برسوں کے بعد یعنی مہینوں کے بعد ان کو کوئی روزگار ملتا ہے, کوئی شادی بیاہ کے اندر یہ گناہ کے کام کراتے تھے پہلے ابھی بھی, تو ان وہ بےچارے تو کھاتے پیتے ہی اسی سے تھے, تو ان کو بادشاہ نے خوش ہو کے ان کے گانے بجانے سے ایک ہاتھی ان کو انعام دے دیا, شاہی ہاتھی. اب وہ لے کے خوش خوش چلے گئے, اب جو پہلی خوراک ہاتھی کو دی تو وہ تو سارا شہر کھا گیا, ان کے حساب سے تو خوب کھایا اس نے, جب خوب کھا لیا تو اب مزید چارے کے لیے پیسے کہاں سے لائیں. اب جو بچے کچے تھے وہ بھی صبح کو اس کی نظر ہو گیا کھانے پینے کی, اب تو بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ ہاتھی تو ہم لے آئے بڑی خوش خوش ہو کے, یہ تو مصیبت بن گیا ہمارے لیے, کیا کریں. تو ان کے بڑے بوڑھوں نے ان کو ترکیب سکھائی, انہوں نے ہاتھی کو کھلا ہکا دیا, بازار میں کھول دیا اس کو. اب ہاتھی کی تو عادت ہے ذرا سا اس کو شور مچا دو گھبرا جاتا ہے, ادھر اس نے توڑ پھوڑ کی, ادھر کچلا, اس کو کچلا, اس کو کچلا, بازار میں ایک ہنگامہ ہو گیا. تو خبر بادشاہ کو پہنچی کہ بھائی کیا معاملہ ہے, کہا یہ آپ نے کل جو ہاتھی انعام میں دیا تھا یہ وہ شور مچا رہا ہے, سارے گڑبڑ ان لوگوں کی ہے, میراثیوں کی, انہوں نے کھلا چھوڑ دیا. ان کو بلایا تو کہا کہ کیا بات ہے, کہا بھائی کچھ نہیں ہے, آپ کی مہربانی, آپ نے اتنا بڑا ہاتھی دیا تو یہ ہے کہ بس اس کا پیٹ بھرنا تھا تو کھانے کو کچھ تھا نہیں تو ہم نے اس کو ہکا دیا. کہا کہ بھائی جس طرح ہم مانگ کے کھاتے ہیں تو بھی رو گا کے مانگ کے کھا لے. تو پھر بادشاہ کو عقل آئی, پھر اس نے اپنے خزانے سے اس کا مقرر کیا کھانا پینا. تو بہرحال یہ جو محبت کا خمیر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسان کے دل میں رکھا ہے, ہے نا, یہ دل ہے اس دولت کا حامل, کوئی اور چیز اس کا تحمل ہی نہیں کر سکتی, بڑے بڑے پہاڑ اس کا تحمل نہیں کر سکتے, بڑے بڑے یعنی جو کائنات کی جو اجسام ہیں سورج چاند ستارے یہ اس محبت کا تحمل ہی نہیں کر سکتے, اس خشیت کا تحمل ہی نہیں کر سکتے جو دولت اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو عطا فرمائے. تو یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کی چنگاری اپنے بندوں کو عطا فرمائی ان کے دل میں, اس وجہ سے اس انسان نے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی اس بارے شریعت کو فوراً بوجہ محبت کے. اب ایک باپ ہے مثلا کسی مشکل میں پڑا ہے, پھنسا ہے, کوئی پریشانی آ گئی ہے, اور ایک بچہ ہے چھوٹا, تھوڑا سا سمجھدار ہے بس, تو دیکھتا ہے کہ میرا باپ مشکل میں ہے, پریشانی میں ہے, تو وہ فوراً وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھ میں طاقت ہے یا نہیں, بلکہ وہ اندھا دھند جو ہے اس کی مدد کو دوڑ پڑتا ہے کہ نہیں. یہ بات کہ چھوٹا بچہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے بازو میں تو طاقت نہیں ہے, لیکن وہ اپنی جیسی تیسی کوشش کرتا ہے نا. تو یہ کیا وجہ تھی, یہ بوجہ محبت کے, اس کو اپنے باپ سے محبت ہے. تو اس محبت ہی کی وجہ سے یہ انسان نے فوراً سوچا ہی نہیں کہ ہم کیا کہنے جا رہے ہیں, ارے اتنے بڑے سورج چاند ستارے کائنات سب نے معذرت کر لی کہ ہم تو یہ بارے شریعت نہیں اٹھا سکتے, لیکن یہ ایک مٹی کا پتلا جو ہے فوراً آگے بڑھ کے کہتا ہے کیا بات ہے, کہ وجہ محبت کی ہے. تو یہ محبت وہ دولت ہے نا, ورنہ فرماتے ہیں کہ بگوجت زی سبب تھی عشق بے باک, چنسبت خاک را با عالم پاک, اس مٹی کے پتلے کو اس عالم پاک سے کیا نسبت ہے, اتنے بڑے اللہ تعالیٰ ہیں, نور ہی نور ہیں, اور یہ مٹی کا پتلا ہے. بھائی ادھر نہ جائیے, آپ ادھر بیٹھیے آرام سے, کیا کر رہے ہیں؟ اوہ آپ دیکھیے, ہو گیا تو یہ وجہ سے انسان نے بڑھ کر یہ فوراً ہی ذمہ داری قبول کر لی بے سوچے سمجھے, اور یہی اصل ہے عشق کی کہ عاشق جو سچا ہوتا ہے وہ اگر مگر نہیں کرتا, ہاں کہ اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, اور یہ وہ تو دیوانہ ہوتا ہے اپنے محبوب کا کہ بس ادھر سے صدا آئے اور یہ اپنا سر بھی قربان کرنے کو تیار دوڑا دوڑا چلا رہا ہے. تو عاشق کو تو یہ ہے, سچا عشق یہ ہے, وہ یہ ہے. تو اس وقت بھی انسان نے سوچا ہی نہیں کہ ہم اتنی بار شریعت کو کیسے اٹھائیں گے, پھر وہ مگر آگے بڑھ کے قبول کر لیا کہ ہم اٹھائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کو اس پہ ایسا پیار آیا کہ وہ اللہ فرماتے ہیں انہو کانا ظلومن جاہولا, کیسا ظالم جاہل ہے, دیکھو یہ دیکھ رہا ہے کہ اتنے بڑے بڑے آسمان سورج چاند ستارے سب نے منع کر دیا کہ ہم اتنا بڑی ذمہ داری نہیں لے سکتے, یہ کیسا ظالم جاہل ہے کہ یہ اس نے کہا کہ ہم قبول کرتے ہیں, کیا بات ہے. تو یہ محبت کی دولت ہے میرے دوستو اور عزیزو, اگر اس محبت کا ایک ذرہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے تو واللہ یہ ساری کائنات بالکل مٹی معلوم ہوگی, بالکل مٹی, سوا اللہ کی یاد کے بندے کو کچھ کام ہی نہ ہو, ہے نا. تو یہ وہ دولت ہے, لیکن افسوس ہے کہ دولت تو ہم سب کے پاس ہے لیکن اس کے اوپر غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں, ماحول کی وجہ سے, تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اور صحبتیں نہ ہونے کی وجہ سے اس پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں. اب اس غفلت کے پردے کو ہٹانے کے لیے جیسے ایک ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھائی عطر جب بناتے ہیں تو بھوسی ہوتی ہے, بھوسی تل تل ہوتا ہے تلی, اس کو اس کے اوپر بھوسی چڑی ہوتی ہے, تو جتنے بھی عطر آتے ہیں عموماً وہ تلی کے تیل سے بنائے جاتے ہیں. تو کرتے یہ ہیں کہ اس کی بھوسی کو رگڑتے ہیں, تلی کو رگڑتے ہیں, اس کی بھوسی کو چھوڑاتے ہیں, جب بھوسی چھوٹ جاتی ہے مکمل تو پھر اس میں سے بالکل نازک ایک جھلی رہ جاتی ہے, اس جھلی کے اندر تیل بھرا ہوا ہوتا ہے. تو پھر اس بھوسی کو چھڑانے کے بعد اس چھوٹی ہوئی بھوسی کے جو تلی کا جو نازک جھلی رہ جاتی ہے اس کو پھر بھوسی ہٹا کر صاف کر کے اس کو پھولوں میں بسایا جاتا ہے. گلاب کا عطر بنانا ہو تو گلاب میں بساتے ہیں, اسی طرح چمبیلی کا عطر بنانا ہو چمبیلی میں, جو بھی خوشبو بنانی ہو تو اس کی پھول کو اس میں بسا دیتے ہیں, تہ در تہ اس کے اندر پھولوں کے درمیان اس کو رکھتے ہیں ایک مدت. جب ایک مدت وہ ان پھولوں کے اندر رہتا ہے تو پھر اس تیل کے اندر اس پھول کی خوشبو نفوذ کر جاتی ہے, کیونکہ درمیان میں صرف باریک سی ایک جھلی ہے, ایک رابطہ ہے, تو بس وہ بالکل باریک سی جو جھلی ہے اس سے اس پھول کی سرایت خوشبو سرایت کر جاتی ہے اس تیل میں. اب جو اس کا تیل نکالا تو فرماتے ہیں کہ اب یہ روغن کنجد نہیں رہا, روغن کنجد نہ مان, بلکہ اب یہ جو ہے وہ گلاب کا عطر بن گیا, گلاب کا تیل ہے نا, روغن گلاب ہو گیا, روغن چمبیلی ہو گیا, اب اس کا دام بدل گیا, اس کا کام بدل گیا, اس کا نام بھی بدل گیا. تو یہ دل جو ہمارا ہے اس پہ غفلت کی بوسی چڑھی ہوئی ہے, دنیا داری کی بوسی چڑھی ہوئی ہے, اللہ کی یاد سے غفلت ہے. تو اس دل کو کسی رگڑنے والے سے, دیکھیے عطر بھی کوئی بناتا ہی ہے نا, پہلے بوسی چھڑاتا ہے, تو ہر چیز کا کام کا کرنے والا کوئی ہوتا ہے, تو اس بوسی کو چھڑانا ہے, اس بوسی جو غفلت کی بوسی پڑی ہوئی ہے اوپر اس کو رگڑا لگوانا ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے, دل آئینہ بنتا ہے رگڑے لاگ جب کھاتا ہے دل, ہے نا, تھوڑا رگڑا لگانا پڑتا ہے. کچھ جو ہے شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرنی ہوتی ہے, کچھ جو ہے ذکر اللہ کا اس میں رگڑا لگانا پڑتا ہے, کچھ جو ہے گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کرنا ہوتا ہے اور سنتوں کا اتباع کرنا پڑتا ہے, تو بس پھر تو اس کی بھوسی اترتی جاتی ہے. ایک دن جو ہے وہ بھوسی اتر جاتی ہے اور پھر اس کو ذکر اللہ کے خوشبوؤں میں اور سنتوں کے اتباع کی خوشبو میں اس کو بسایا جاتا ہے. پھر جب یہ خوشبو اس میں سرایت کر جاتی ہے ذکر اللہ کی اور سنتوں کی اتباع کی خوشبو, تو بس پھر اس کا نام بھی بدل گیا, اس کا کام بھی بدل گیا اور اس کا دام بھی بدل گیا, اس کی زندگی کا ہر لمحہ عام آدمی سے کہیں زیادہ قیمتی ہو گیا. فرمایا کہ ایک عارف کی دو رکعت غیر عارف کی ایک لاکھ رکعت سے افضل ہوتی ہے, کیونکہ اس کے دل کی بھوسی چھوٹ چکی ہے, غفلت دور ہو چکی ہے, اب جو یہ چل رہا ہے تو یعنی ایک قیمتی زندگی لے کر چل رہا ہے, اس کی ہر سانس قیمتی ہو گئی. بھائی دیکھیے ایک عام مزدور ہوتا ہے اس کی زندگی کا ایک گھنٹہ کتنا قیمت کا ہوتا ہے, 200-400-500 روپیہ ایک گھنٹہ اس کی مزدوری, اس سے اس کا سپروائزر ہوتا ہے اس کی مزدوری کتنی ہوتی ہے, 1000 روپیہ 2000 روپیہ گھنٹہ, اس سے بڑا کوئی عہدیدار ہوتا ہے اس کی اس سے زیادہ. اس طرح کرتے کرتے اگر آپ بادشاہ تک پہنچ جائیں تو اس کا ایک گھنٹہ کتنا قیمتی ہوتا ہے, ہے نا, اس کا تو ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے. تو یہ تو ہے دنیا کی بات, چھوٹنے والی فانی دنیا کی بات, جو سب کا سب یہاں رہ جانے والا ہے. لیکن اللہ کی نظر میں جو ہمارے حضرت نے ابھی واقعہ انہوں نے سنایا واز پڑھ کے کہ بھائی اللہ کی نظر میں ہم کیسے ہیں, ہاں اللہ کی نظر میں ہم کیسے ہیں, قیمت تو ہماری مالک لگائے گا. یہ ساری مخلوق تو غلام ہے, غلام پلس غلام پلس غلام حاصل آئے گا غلام, زیرو پلس زیرو پلس زیرو پلس زیرو, 100000 جمع کرو آخر میں حاصل اس کا زیرو ہی ہے, ہے نا. تو اصل قیمت کون لگانے والا ہے؟ اللہ تعالی ہمارا مالک. تو جو اللہ اللہ کر رہے ہیں, جو اللہ تعالی کو یاد کر رہے ہیں اور جو گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ اٹھا رہے ہیں, اپنے نفس کو کچلے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کی خاطر اپنے دل کا خون کیے جا رہے ہیں, اس کا ہر ہر لمحہ انتہائی قیمتی ہے میرے دوستو. کیا دنیا کے تمام کے تمام لال و گور بھی اس کے ایک منٹ کی قیمت نہیں ادا کر سکتے, ایک لمحے کی اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے. یہ جو اصل ہے اس کی قیمت اپنے اس کا مالک لگا رہا ہے, اس لیے اس کی قیمت نہیں لگا سکتے, دنیا والے اس کی قیمت نہیں لگا سکتے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, دامن فقر میں میرے پنہاں ہے تاج قیصری, دامن فقر میں میرے پنہاں ہے تاج قیصری, ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. ہاں میرے دوستو, یہ اللہ والے جو ہیں ان کا ایک ایک لمحہ اس قدر قیمتی ہے. فرمایا کہ پنہاں ہے تاج قیصری, یعنی میرے دامن فقر میں وہ تاج قیصری گم ہو گیا, گم اتنا بے وقت ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہ رہی. تاج قیصری ایک بڑا بادشاہ کا تاج ہے, بہت ہی قیمتی, اور دنیا کے انوکھے کروڑوں کروڑوں کے موتی, ایک ایک موتی اس میں لگا ہوا ہے تاج میں, لیکن وہ تاج بھی میرے دامن فقر میں. دامن فقر کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے. ہاں فرماتے ہیں کہ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر, خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر, تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیما تھا, پھر اپنا بوریا بھی ہمیں تخت سلیما تھا, ہے نا. کیا دولت ہے یہ اللہ کی یاد کی میرے عزیزوں اور دوستوں. یہ لاکھوں کروڑوں روپیہ, لاکھوں محلات اور دونوں جہان کی دولتیں مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے ایک مرتبہ نام لینے کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. اتنی بڑی دولت ہے یہ اللہ کو یاد کرنا, اور ہم جو ہے وہ فانی دنیا کے پیچھے, چھوٹ جانے والی دنیا کے پیچھے کس قدر محنت, کتنی فکر اور کس قدر اہتمام کرتے ہیں, لیکن افسوس کہ آخرت کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. کہو بھائی ایک تسبیح لا الہ الا اللہ ایک تسبیح اللہ اللہ کر لو, بھائی ابھی ایسا ہے کہ ابھی تو وقت نہیں ہے, انشاءاللہ دوپہر کر لیں گے, انشاءاللہ شام کر لیں گے یا کل کر لیں گے. اچھا تھوڑے دن یہ ذرا مصروفیت ہے, تو یہ مصروفیت جیسی ختم ہوگی انشاءاللہ پھر ہم جم کے ذکر کریں گے. واللہ یہ آج جو آپ نے تسبیح چھوڑ دی اللہ کے نام کی, اب یہ کبھی یہ وقت واپس نہیں آئے گا. اب جو آپ 10 دن بعد نام لیں گے, 1 مہینے بعد نام لیں گے, تو وہ تو اس وقت کا ذکر ہو گیا, یہ پچھلا جو سارا غفلت گزر گئی سارا نقصان ہی لاس ہی لاس ہے, لاس ہی لاس ہے. آج جو وقت گزر گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آنا ہے. آج کا جو اللہ کا نام لینا تھا وہ دولت ہم نے مس کر دی, کھو دیا ہم نے اس وقت کو, ہے نا. تو قیمتی وقت آپ اگر بنانا ہے اپنا ایک ایک لمحہ میرے دوستوں اور عزیزوں, تو اللہ کو خوب خوب یاد کریں, کثرت سے یاد کریں, اور اللہ تعالی کی جو شریعت ہے اس میں کسی کے جو ضروری امور ہیں, فرائض ہیں, واجبات ہیں اور سنن موقعہ ہیں. آج ہی ہم نے ایک حدیث پڑھی جس کی روح سے جو ہے جو سنتوں کو مستقلا ترک کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے لعنت کی بد دعا فرمائی, لعنت کی ہے اس پر, 6 قسم کے اشخاص پر لعنت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان میں ایک سنتوں کا ترک کرنے والا بھی ہے. کس قدر یعنی لعنت کے ہمارے حضرت فرماتے تھے لعنت بعض لوگ مطلب ہی نہیں سمجھتے, لعنت کس کو کہتے ہیں, ارے لعنت تو عام لوگ یہ سمجھتے ہیں ایسے یوں ہاتھ کر کے دکھا دیتے ہیں لعنت, یہ لعنت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے دوری, لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو جاتا ہے. تو کس قدر قیمتی پھر ایک ایک سنت ہوئی. ہمارا کھانا ہم دیکھیں, ہمارا کھانا سنت کے مطابق ہے کہ نہیں, سونا جاگنا سنت کے مطابق ہے کہ نہیں, کپڑا پہننا ہے, کاروبار کرنا ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے, یہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں. یہ سب محاسبہ کریں اور اپنے اوقات کو ہم قیمتی بنائیں میرے دوستو. ہاں یہ دنیا ہمیشہ کے لیے رہنی نہیں ہے. جو کام آج کرنا ہے, ایک شعر وہ سنایا کرتے تھے فیروز صاحب, حضرت والا ہی اسے سنا ہے, کس کا شعر ہے تو کوئی اختر نامی شاعر دوسرے تھے, کہ اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کام کرو, یعنی آخرت کے کام کرو. آئے تو ہو دنیا میں لیکن کام کرو آخرت بنانے کا, جو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو. یہ دنیا میں رہ کر ہم آئے ہی اسی کام سے ہے نا. تو اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کام کرو, یہ وقت پھر نہیں آئے گا ہاتھ میں, جو کرنا ہے وہ آج کرو. تو آج کا کام کل پر نہ ڈالو. آج جو اللہ اللہ کرنا ہے تو یہ وقت نکل جائے گا, پھر اگلے دن آپ نے کر تو لیا لیکن گزشتہ دن تو آپ کا لوس میں گیا, وہ تو ختم ہو گیا, تو کتنا بڑا خسارہ ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت سے مالا مال فرمائے. تو یہ محبت کا جو خمیر ہے اللہ تعالی نے ہماری جانوں کے اندر پیوست کر کے پھر ہمیں بھیجا ہے. ہاں تو یوں ہی تو نہیں اللہ تعالی نے مطالبہ کر دیا کہ ہم کو بغیر دیکھے مانو, ہم کو دکھلا دیا ہے اور اس کے بعد پھر پوشیدہ ہو گئے. اب جو ہے دنیا میں جسم دے کر بھیج دیا ایک ایک. بھائی آج بھی ہم نے حدیث شریف پڑھی کہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں ہے نا, اور اسی تو سب جانتے ہیں معراج میں 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں. اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ ٹلے ہی نہیں جب تک کہ آپ نے تخفیف نہ کرائی اپنی امت کے لیے, کیونکہ آپ تو نبی رحمت تھے, آپ جانتے تھے کہ میری امت پہ یہ 50 نمازیں جو فرض ہیں میری امت اس میں ضرور کوتاہی کرے گی, اس سے ہو نہ سکے گا, اور پھر فرض چھوڑنے کے گناہ میں اس کو عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا. لہذا گھٹتے گھٹتے اللہ تعالیٰ کی بھی رحمت اپنے حبیب کے صدقے تھی کہ گھٹتے گھٹتے پانچ پانچ کر کر کے سوچئے کہ ایک انسان کتنی بار دنیا میں کسی کے پاس پیسہ مانگنے جا سکتا ہے. ذرا بتائیے کہ دوسری بار بھی جانا, پہلی بار بعضوں کو ایسی غیرت ہوتی کسی سے مانگنے سے شرماتے ہیں, لیکن چلو بھائی ایک دفعہ لے آئے, اب پھر ضرورت پڑ گئی, اب پھر کیسے جائیں, کس قدر شرم آتی ہے کہ بھائی آپ وہ کیا سوچے گا کہ تو ہمارے دروازے ہی پہ لگ گئے. پھر چلو دوسری دفعہ بھی لے آئے کہ بھائی چلو مجبوری ہے انشاءاللہ جلدی دے دیں گے. پھر تیسری دفعہ پھر ضرورت پڑ گئی, کتنی بار کسی کے دروازے پہ آدمی جا سکتا ہے, اور وہ بھی غیرت سردار غیرت سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غیرت مند تھے, ان سے بڑا غیرت مند کوئی نہ ہوگا, ان سے بڑا حیادار کوئی نہ ہوگا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر کس قدر شفقت تھی, کس قدر رحمت تھی کہ بار بار یعنی بارگاہ حق میں جا کے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ اور تخفیف فرما دیجئے اور تخفیف فرما دیجئے. لہذا گھٹتے گھٹتے پانچ نمازیں, اور اللہ تعالی کی رحمت کیسی جوش میں تھی کہ پانچ نمازوں پر 50 ہی نمازوں کا ثواب باقی رکھا ہے. اللہ اکبر. اب پھر ہم اس میں بھی کوتاہی کریں, اس میں بھی ہماری نمازیں کیسی تیسی, سیکھتے بھی نہیں ہیں ٹھیک سے کہ کس طریقے سے ادائیگی ہو, کہ کیا پڑھنا چاہیے, کیا ترجمہ ہے اس کا, کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے, اور جو ہے بس جلدی جلدی فرض کو بھگتا ہے, چلو بھائی غنیمت ہے اللہ قبول فرمائے. لیکن اس نماز میں محنت کرو, اس میں کوشش کرو کہ اس میں حضوری حاصل ہو, اللہ تعالیٰ کی حضوری حاصل ہو, نماز ایسی ہو کہ ان تعبد اللہ کا انک ترا. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ نماز میں یہ کیفیت پا کر جو ہے خوش ہو جاتے ہیں کہ بس ہم نے تو پا ہی لیا اللہ کی معرفت کو, کہ ہم نے نماز ایسی پڑھی کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں ہے ان تعبد اللہ کا انک ترا, بلکہ فرمایا کہ صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک بندہ مستقل ان کا غلام ہی رہے, مل بندے مستقل ان کا استحضار ہی رکھے کہ میں کسی کا ہوں, میں کسی کا بندہ ہوں. ہاں اور ہر وقت اس کو یہ استحضار رہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اور اگر اللہ کو نہیں دیکھنے کی کیفیت ابھی آئی تو اتنا تو استحضار رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نا. جو کرتا ہے تو چپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل بخشے, اور اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیں اپنی رحمت سے, اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو وہ مقام عطا فرمائے کہ ہم کو 24 گھنٹہ یہ حضوری اللہ کی حاصل ہو, کہ انت عبد اللہ کا انک ترا, کہ ہم اس طرح جئیں اور اس طرح مریں کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں. اور اللہ تعالیٰ تمام اذکار کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر گناہ کو 100% چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور معرفت کے خزانوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور جذب غیبی عطا فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتوب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الامي الكريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.